جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چنل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور جو ہم علم سیکھیں مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہیں اور 70 حاجتیں آخرت کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
اللہ پاک کا کرم ہے۔
کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے اندر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے خون نکل آتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟
خون نکلنے کا انہوں نے کہا کہ خون نکلا ہے تو اس سے روزے میں فرق پڑے گا؟
روزے کی حالت میں خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر منہ میں کوئی ایسا زخم ہو گیا، جیسے دانت ٹوٹ گیا اور منہ سے خون نکلا اور وہ خون حلق میں چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون حلق میں نہیں گیا ہے، جیسے دانت ٹوٹا، تھوک رہے ہیں خون کو، یا جسم کے باہر کوئی زخم ہو گیا، اس میں تو اصلاً کوئی ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر منہ سے خون نکل رہا ہے تو پھر اس صورت میں اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر خون حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
ٹھیک ہے۔ عام بھی جو زخم ہوئے اور پٹیاں دوائی لگائیں، اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟
کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے، کوئی چیز اندر منہ کے ذریعے جو ہے وہ جوف میں داخل کرنے سے۔
ٹھیک ہے۔
تو اب جسم کے اوپر کوئی پھوڑا ہے، دوائی لگائی ہے، پٹی باندھی ہے، یا جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا زخم ہو گیا، مسلسل خون رس رہا ہے، تو جسم سے جو چیز باہر نکل رہی ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔
ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال
خالد حسین عطاری۔ مفتی صاحب، میرا سوال عرض یہ تھا کہ جس طرح فطر کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو قیمت ہے گندم کی، وہ 170 روپیہ ہے فی فطرہ، تو عرب امارات کے اندر اس کا ریٹ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔
یہ سوال بھی تو ہے نا، ظاہر ہے کوئی کہاں ہیں، کوئی کہاں رہتے ہیں۔
جی، ہر جگہ کے ریٹ کے اعتبار سے صدقہ فطر کا اعتبار ہوگا۔ جیسے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم، تو جو وہاں پر ریٹ ہوگا اس اعتبار سے، وہاں کی مقدار کے اعتبار سے قیمت کا اعتبار ہوگا، تو اتنی قیمت ادا کی جائے گی۔
ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی حیثیت کشمش یا کھجور سے فطرہ دینے کی ہے، تو پھر بھی وہ گندم کی سے اگر فطرہ دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے تو جو چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ نصاب ہے اور اس سے فطرے کی ادائیگی کرنی ہے، تو اب اس کے اندر چاہے اس نے گندم کے حساب سے دے دیا، آٹے کے حساب سے دے دیا، جو کے اعتبار سے دے دیا، یا کشمش کے اعتبار سے دیا، کھجور کے اعتبار سے دیا، تو یہ مختلف اصناف بیان کر دیے، مختلف جنسیں بیان کر دی کہ اس سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اب چاہے وہ آٹے سے دیا تو بھی اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ البتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے تو اچھا سا اچھا فطرہ وہ ادا کرے۔ اور اس کی مثال کبھی کبھی سجاد صاحب یوں بھی کہنے کو دل کرتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہو، بہت عالیشان مکان ہو، قربانی کے دن آتے ہیں، تو آدمی یہ تو نہیں کرتا کہ اپنے گھر تو بہت بڑا ہے اور چھوٹی سی ایک بکری بار باندھی ہوئی اس نے کہ میں یہ قربانی کروں گا اس وقت، کیونکہ یہ چیز ایسی ہو کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے اعتبار سے بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے ایک نمایاں بکرے ہوں، بڑے جانور، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ وہاں بھی یہی ہے نا کہ آپ نے بڑا جانور کیا یا ایک بکرا کر دیا، ہو تو جائے گی نا قربانی۔ ایسے کو کیا آپ کہیں گے کہ قربانی کے حوالے سے ہمارا انداز یہ ہے؟ صدقہ فطر میں ہم کہتے ہیں آٹے کے حساب سے کاٹ لو بھائی،
صدقہ فطر کی ادائیگی چاہے آٹے سے ہو چاہے گندم سے ہو، جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اگر ادا کریں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ایک مقدار وہ بھی ہے جو کھجور کی ہے، جو کشمش کی ہے، ایک سا کھجور یا ایک سا کشمش۔ تو عام طور پر جو کھجور اور کشمش کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے
جی،
تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہے گندم یا اس کے آٹے سے کریں، کھجور یا کشمش سے کریں،
ٹھیک ہے،
بہر صورت ادائیگی تو ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں جتنا خلوص دل کے ساتھ دیں گے اور جتنا زیادہ دیں گے اللہ پاک اتنے ہی ہمارے خزانوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک نے جس کو استطاعت دی ہے کہ وہ کھجور اور کشمش سے ادا کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس سے ادا کرے،
ٹھیک ہے۔
تو ادائیگی تو گندم سے بھی ہو جاتی ہے اور آٹے کے ریٹ سے بھی ہو جائے گی، لیکن اگر کھجور یا کشمش سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، مزید کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، ویسے بھی سوالات تو پڑھتے ہیں حاضرین۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی شخص روزے کی حالت میں بار بار کلی کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
روزے کی حالت میں بار بار کلی کرے، جی سجا صاحب،
روزے کی حالت میں بار بار کلی کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ کہ حلق کے اندر پانی نہ چلا جائے۔ لیکن ایسا اظہار کرنا کہ جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ اس کو روزہ لگا ہوا ہے، یا بے صبری کا اظہار کرنا روزے میں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بار بار کلی کر کے اپنے جو ہے وہ منہ کو تر کرنا، تو اس میں اندیشہ بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ تو بلا وجہ کلی کرنے سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، لیکن اگر حلق میں پانی نہیں جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ کو تھوکنے کی بھی عادت پڑی ہوتی، بار بار وہ روزے کے اندر تھوکتے رہتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے۔ اور کلی کرنے کے بعد بھی جو پانی آپ نے ایک دفعہ نکال دیا، کلی کر دی، تو اب مزید آگے اس طرح کے تھوکنے کا سلسلہ اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جی مزید کچھ سوالات کی۔
میں نے کچھ لوگوں کو نا قرضہ دیا تھا، مختلف دو تین لوگوں کو، وہ غریب بھی ہیں تو اب وہ میرے پیسے دے نہیں پا رہے، میں نے ایک دو بار ان سے بولا تھا، تو کیا میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا جو ہے آپ کو یہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے، مطلب اب آپ سے قرضہ واپس نہیں لوں گا، یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کو میں دے، ہو گئے آپ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیں۔
زکوٰۃ کے پیسے تو آپ کے ہو گئے کہ نہیں وہ پوچھیں گے ہم، جی کیا کہتے ہیں؟
جو قرضہ دے چکے ہیں تو اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لینا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب انہوں نے رقم دی تھی تو وہ قرضے کے لیے دی تھی، زکوٰۃ کے لیے نہیں دی تھی۔ اب اگر انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے تو رقم دیتے وقت جو نیت کریں گے زکوٰۃ کی، تو اس صورت میں ادائیگی ہوگی، اور اگر یہ چاہیں کہ اپنی قرض والی رقم کو زکوٰۃ میں شمار کر لیں تو وہ رقم زکوٰۃ میں شمار نہیں کی جا سکتی،
ٹھیک ہے۔
البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی رقم ان کی پھنسی ہوئی ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ان کو اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کر کے اپنی رقم جو قرض میں دی ہوئی تھی وہ واپس کر لیں،
ٹھیک ہے۔
تو اس صورت میں ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ان کے قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اس کے علاوہ شمار کر لینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور کئی لوگ طرح طرح کے معاملات وہ لکھ دیتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ وہاں گیا، یہ زکوٰۃ کر لو، یہ فلاں گے، تو یہ کیا مطلب؟ ابھی نیت چونکہ ابھی ہو رہی ہے، پہلے قرضہ دیا تھا اس لیے؟
دیکھیں مال تو بطور قرض دے چکے ہیں، تو ابھی جب کچھ ادائیگی ہو ہی نہیں رہی تو پھر زکوٰۃ کی محض نیت کر لینے سے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس وقت مال دیا ہے اس وقت زکوٰۃ کی نیت کی جائے. یہاں تک کہ فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی فقیر کو بغیر زکوٰۃ کی نیت کے رقم دے دی، نیت نہیں تھی جب رقم دی ہے زکوٰۃ کی، اور وہ اس نے خرچ کر لی ہے، اب یہ نیت کرتا ہے، تو اس کی یہ نیت ویلڈ نہیں ہے، اس نیت کا اعتبار نہیں ہے. ہاں اگر وہ رقم فقیر کے پاس موجود ہے، اس نے ابھی خرچ نہیں کی ہے اور یہ زکوٰۃ کی نیت کر لیتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
ہو جائے گی، ماشاء اللہ. جی مزید.
اکبر علی عطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص پورے ماہ کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں کس وقت داخل ہوگا، اور پورے ماہ کی اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے.
ماشاء اللہ، پورے مہینے کا اعتکاف کرنا، اور یہ کس وقت داخل ہوگا؟ کیونکہ عام طور پہ جو اعتکاف ہے تو 20ویں روزے میں جو سنت اعتکاف، تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کریں؟
آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، اور جو اس سے پہلے کا اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہے. یہ چاہیں جب بھی چاہیں مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جب تک یہ مسجد میں رہیں گے تو اس وقت تک یہ معتکف رہیں گے، اور جب یہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اس صورت میں ان کا اعتکاف جاتا رہے گا، اور اب جب دوبارہ یہ مسجد میں داخل ہوں گے تو یہ اعتکاف کی نیت کر لیں. باقی رہا یہ کہ یہ کب مسجد میں آ جائیں، تو جتنی جلدی مسجد میں آ جائیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں، تو اتنی جلدی یہ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے اور ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. اور چاہیں تو جس وقت ماہ رمضان کا چاند نظر آئے تو اس وقت مسجد میں آ جائیں،
پہلے سے ہی موجود،
پہلے سے ہی موجود ہوں اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہوں، تو ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے معتکف رہیں گے اور اعتکاف کرنے کا ان کو ثواب ملے گا.
ماشاءاللہ. یعنی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 10-10 دنوں کا جدا جدا بھی نہیں ہے، کہ اب کوئی آدمی پہلے دن نہیں آ سکا، اب وہ سمجھے کہ پہلے عشرے کا تو میرا گیا، اب اگلے عشرے کا میں آؤں گا، یا وہ پہلے روزے سے ہی ہے تو بھائی آپ 29 دن کا کر لو اعتکاف، ایسا پوسیبل ہے ممکن؟
جی بالکل. میں نے یہ کہا نا کہ جو پہلے دو عشروں کا اعتکاف ہے یہ نفلی اعتکاف ہے، اگر ایک دن گزر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اب بھی آپ مسجد میں آ سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن گزر گیا تو میرا پورا عشرہ ضائع ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوا ہے. آپ جب بھی فارغ ہوں مسجد میں آ جایا کریں. اگر آپ نے پورے مہینے کا نہیں بھی کرنا ہے تب بھی آپ جس ٹائم فارغ ہوں مسجد میں آ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، تو آپ معتکف ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ. جی مزید سوال.
محمد ذیشان عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری مسجد میں اذان مغرب کے 5 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے نمازیوں کا انتظار کے لیے، تو بعض نمازی جو پہلے آ جاتے ہیں تو وہ اذان مغرب اور نماز مغرب کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، اس کے کیا حکم ہے، یہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے. مسجد
مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ کیا 10 سال کا بچہ جماعت کروا سکتا ہے امام کی غیر موجودگی میں؟ برائے کرم جواب نائز فرما دیجیے.
ٹھیک ہے. مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، مساجد میں ہاتھ دھونے کے لیے صابن رکھا ہوتا ہے، لوگ اس سے منہ بھی دھونا شروع کر دیتے ہیں، یا ہوٹل پہ جاتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے، چائے پیتے ہیں تو حلال کھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی نمک کھانا، مسالہ کھانا، کوئی چیز ایسے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
10 سال کی جماعت اور اذان مغرب. اذان مغرب میں ہمارے یہاں رمضان شریف میں یہ اہتمام ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت دیا جاتا ہے، عام روٹین میں تو اس کی اجازت نہیں. کیا کہیں گے آپ؟
نماز اذان مغرب اور نماز مغرب کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے،
اور نفل بھی نہیں ہے،
نفل بھی نہیں ہے احناف کے نزدیک. اور ماہ رمضان میں چونکہ لوگ جو ہے وہ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو روزہ افطار کرنے کے لیے اگر یہ سہولت دی جائے, لوگ اطمینان سے روزہ افطار کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں, تو اس میں کچھ منٹوں کی تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک,
اور اس میں لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے اور لوگ جماعت کو بھی پا لیتے ہیں. ماہ رمضان میں عام طور پر لوگوں کی کثرت مساجد میں آتی ہے, تو اب اگر اس نیت سے کہ لوگ جو ہے وہ اطمینان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کھانا کھا کر رہے ہیں, اطمینان سے مراد یہ ہے کہ کم از کم افطاری جو ہے وہ کھجور کھا لیں, تھوڑا بہت کھا لیں, پانی پی لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں آ جائیں, تو اتنی جو ہے وہ ان کو وقت دینے میں شرن کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور جو لوگ پہلے آ جائیں تو وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں, نوافل پڑھنے کی مغرب کی نماز سے پہلے اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, 10 سال کا بچہ جماعت کروائیں تراویح کی یا ویسے ہی؟
10 سال کا بچہ نابالغ بچہ ہے اور نابالغ بچہ بالغ افراد کی جماعت کا امام نہیں بن سکتا ہے, تو اس لیے اگر امام موجود نہیں ہے تو بالغ حضرات میں سے جو جماعت کرانے کے یعنی امام بننے کے اہل ہوں تو ان کو امام بنایا جائے. اگر کوئی جو ہے وہ امام بننے کے اہل نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا امام بننا بھی جائز نہیں ہے. اب اس میں جو جماعت کے لیے آ رہے ہیں یا نابالغ کو جو ہے وہ اپنا امام بنا رہے ہیں, وہ اگر حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی نیت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں, لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز کیا ادا کر رہے ہیں, ان کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. تو اس لیے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے اصلاً نماز نہ ہو, یا ایسے کوئی امام نہ بنیں کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہ ہو, یعنی مکروہ تحریمی ہے, فرض ادا ہو جائے لیکن مکروہ تحریمی, اور ایسے کوئی امام بنانا بھی گناہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی بھی گناہ ہوتی ہے اور پھر اس کا اعادہ کرنا بھی واجب ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی شرط تو ہے اہلیت, اور اہلیت کے لیے ہے بالغ ہونا, اور پھر جو ہے وہ دیگر شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ فاسق کے مولن نہ ہو, اس کی قرات صحیح ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, معذور شرعی نہ ہو. اگر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں بالغ شخص میں تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور نابالغ بچوں کا نابالغ امام بن سکتا ہے؟
جی, نابالغ بچوں کا نابالغ امام بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ حکم تراویح کے لیے بھی اور عام نمازوں کو, لوگ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں, تراویح ہم اپنے حافظ صاحب کے پیچھے پڑھیں گے, اور حافظ صاحب وہ ابھی چھوٹی عمر میں, تو ان کے لیے بھی یہی سیم.
جی بالکل, تراویح کا بھی حکم ہے, یعنی کہ جب وہ جماعت کا امام بن ہی نہیں سکتا بالغ حضرات کے لیے, نابالغ چاہے وہ تراویح کی جماعت ہو چاہے وہ فرائض و واجبات کی جماعت میں سے کوئی جماعت ہو, تو وہ امام نابالغ جو ہے وہ بالغ حضرات کا امام نہیں بن سکتا.
ٹھیک ہے. کئی چیزوں میں شریعت مطہرہ نے جو بالغ ہونا یہ رکھا ہے, زکوٰۃ کے اندر آپ آئیں, روزے کے اندر جو فرضیت کا معاملہ ہے تو وہاں پہ بھی بالغ ہونا اس کی وہ شرط ہے. بچہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اگر کوئی بلوغت کی علامت پائی جائے تو وہ بالغ ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسی نشانی علامت نہیں ہے تو 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے شریعت مطابق, جو اسلامی قمری سالوں کے اعتبار سے 15 سال جب اس کی عمر ہوئی تو وہ بالغ ہوگا. اسی طرح لڑکیوں کے لیے 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اگر کوئی عورت و خواتین والی علامت پائے گی تو وہ بالغا, اگر نہیں باہر صورت وہ بھی 15 سال کی عمر میں بالغ شمار ہوتی ہیں. اور اس لیے یہ مسائل پتہ ہونا چاہیے, اور بالخصوص سجاد صاحب ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ صاحب نصاب زندگی میں پہلے کب ہوئے تھے, تو آگے سے آپ کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ بتائیں, پیسے آپ کے پاس ہیں, سب کچھ آپ کے پاس ہے, ہم کیسے بتائیں. تو واقعی ایک تعداد کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا, تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اب ان کے بچے جو اس عمروں تک پہنچ رہے ہیں تو ان کو تو یہ اویئرنیس والدین دے سکتے ہیں نا, کہ اب
اویئرنیس دے نہیں سکتے بلکہ اویئرنیس دینا
ضروری ہے
کہ جب ہم اپنے بچوں کو بہت سارے ایسے دنیاوی امور کہ جن کی وہ اہلیت بھی نہیں رکھتے اور دور دور تک جو ہے وہ ان کے پاس ان کے پہنچنا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہم پہلے سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو مشاہدہ ہو جائے، تھوڑا دیکھ بھال لے اور تاکہ یہ آگے چل کر اپنے معاملات کو صحیح طور پر انجام دے سکے۔
جی
تو جو شرعی معاملات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اسی طرح حج ہے، روزہ ہے، تو اس کی معلومات بھی بچوں کو شروع سے دینی چاہیے اور بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں نماز کورس سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے ہاں زکوٰۃ کورس کروایا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں حج و عمرہ کی تربیت ہوتی ہے، تو ایسی تربیتوں میں اپنے چھوٹے بچوں کو، جو سمجھدار بچے ہیں، ان کو بھی لانا چاہیے۔
ٹھیک ہے،
اس میں دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ بچہ بات کو جلدی پک کر لیتا ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو بتائی جائے، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ اس نے بات سمجھی نہیں بھی ہے لیکن اس چیز کو بار بار سنے گا تو اس کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوگا اور اس کے ذہن میں ایک بات یعنی رہے گی کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس کا مجھے سیکھنا ضروری ہے۔ تو جب ذہن میں چیز رہے گی اور پھر بعد میں کسی سے بھی سنے گا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی شرائط ہیں، تو جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو خود اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن میں جستجو پیدا ہوگی کہ میں نے یہ سنا تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی بالغ ہوتے ہوئے فرض ہوتے ہیں، تو پھر وہ خود ہی جستجو کرے گا، سیکھے گا اور پوچھے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ایسی مجالس میں، ایسی محافل میں کہ جہاں پہ ان چیزوں کا بیان ہو، وہاں لے کر جانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو۔
ماشاءاللہ۔
اور اسی طرح اگر محافل یا مجالس اس طرح کی نہیں بھی ملتی ہیں تو کم از کم دین اسلام کے وہ بنیادی عقائد کی کتب اور فرائض سے متعلق جو ابتدائی معلومات ہوتی ہیں، وہ والی کتابیں جو ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھوائیں اور ان کو دیں کہ آپ ان کا مطالعہ کریں۔ عام طور پر جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مختلف کتابیں اٹھا لیتا ہے، تو جو چھوٹی جیسے ہمارا اسلام ہے یا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مختصر بچوں سے متعلق جو ہے وہ ہمارا مدرسۃ المدینہ میں
نصاب
ہے، وہ
ابتدائی عقائد کے حوالے سے، عقائد اسلام کے بارے میں بنیادی عقائد
تین حصے ہیں، تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جب بچے پڑھیں گے تو ان کو دین اسلام کے ارکان کا علم بھی ہوگا اور بنیادی معلومات بھی حاصل ہوں گی اور آگے بڑے ہو کر پھر وہ اس کو سیکھنے کی جستجو بھی کریں گے۔
ماشاءاللہ، آپ نے گفتگو کی ہے تو اب چھوٹے بچوں کو آپ لے کے بھی آئے ہیں ایسے محافل میں، ایسی کورسز میں، تو سوال ہے کہ بھی مسجد میں بھی لے کے جائیں کیا کریں، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا تراویح پڑھنے کا ان کا ذہن ہے، تو ہم لے کے جا سکتے ہیں؟
ایسا چھوٹا بچہ کہ جو مسجد کے آداب سے ناواقف ہے تو اس کو تو مسجد میں لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ مساجد کو بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھیں،
ٹھیک،
بچائیں۔ تو جو لوگ بعض اوقات اپنے ایسے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ جو مسجد میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور جن سے جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ مسجد کو نجاست وغیرہ سے ملوث نہ کر دیں، تو ایسے بچوں کو تو ہرگز مسجد میں نہیں لا سکتے۔ اور جو سمجھدار بچے ہوں، یعنی مراہق ہوں، بالغ ہونے کے قریب ہوں، جیسے 8 سال کے 9 سال کے 10 یا 12 سال کے بچے آج کے دور میں عام طور پر سمجھدار بچے ہوتے ہیں، تو ان کو مسجد میں لائیں،
ٹھیک،
لیکن مسجد میں لانے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگلی صف میں جا کر ان کو کھڑا کر دیں، بلکہ جہاں بچوں کے کھڑا ہونے کا مقام ہے ان کو کھڑا بھی وہاں پہ کریں۔
نابالغ تو مسئلہ سکھانا ہی ہے نا،
نابالغ بچوں کی صف نماز میں سب سے آخر میں بنائی جاتی ہے۔ اب ایک طرف جب ہم اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں کہ بچوں کو سکھائیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکھیں گے اسی طرح کہ یہ ہمارے ساتھ یوں نماز میں کھڑے ہوں تو پھر سیکھے گا، تو شریعت کے جو احکام ہیں اور پھر ان کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے، اس طریقے کو بھی فالو کرنا ضروری ہے. جس طرح امام جو ہے وہ آگے کھڑا ہونے کا حکم ہے, اب امام پیچھے نہیں ہو سکتا, امام آگے ہی کھڑا ہوگا کہ شریعت نے اس کو آگے کھڑا کرنے کا ہی حکم دیا ہے. تو اسی طرح بچے کا بھی جہاں کھڑا ہونے کا حکم ہے تو بچے کو بھی وہیں پہ کھڑا کیا جائے گا. تو ایک ہماری عبادات کی ادائیگی کا ایک ڈسپلن ہے, ایک طریقہ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے, اس طریقے کو بھی فالو کرنا ضروری ہے. تو ایسے سمجھدار بچے کہ جن سے نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں, مسجد کی بے ادبی کا کوئی اندیشہ نہیں, ان کو آپ مسجد میں لا سکتے ہیں, اور نماز میں جہاں کھڑا کرنا ہے جہاں حکم ہے وہاں کھڑا کریں. باقی جب نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد کی ایکٹیویٹی ہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں, آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں, بیان ہو رہا ہے, درس ہو رہا ہے, آپ اس کو ساتھ بٹھا کر سن اور سنا رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچے کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں. اور ہم ان چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ کریں اور بچوں کو کر کے دکھائیں.
ماشاءاللہ, یہ بہت اہم باتیں ہیں. اور بعض اوقات آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے بچوں کو لانے کا, تو وہ بہت چھوٹے بچے تو لاتے ہیں, حالانکہ اسی گھر کے اندر 10-12 سال والا بچہ موجود ہے. اچھا, اس کی طرف
والد بات ہی نہیں مانتا نا.
جی ہاں, مسئلہ یہ ہے نا کہ جب اس کی تربیت اور اس کو سکھانے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, ہم اس کو گویا کہ آزاد چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹے 4 سال والے سے زیادہ کچھ پیار ہے, لگاؤ ہے, وہ اس کو ساتھ لے کے مسجد میں آ رہے ہیں اور یوں کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال بارن رکھنا ہوگا, مل جل کر اور احکام سیکھتے ہوئے یہ کریں گے تو اچھا رہتا ہے. مسجد میں اگر کوئی ایسے بچے آتے ہیں تو پیار سے ہی ان کو نرمی سے سمجھانے والا بھی معاملہ ہونا چاہیے. دیگر نمازیوں کو بھی یہ ایسا ہی کرنا چاہیے. بعض اوقات اچھا خاصا سمجھدار بچہ جو نماز میں کوئی شرارتیں نہیں کر رہا, کوئی کسی طرح کا معاملہ, اور نماز شروع بھی کر دیتا ہے مردوں کے ساتھ, اب سجاد صاحب ایسے موقع پہ کوئی آتا ہے کھینچ دیتا ہے اس کو, پیچھے کر دیتا ہے, حالانکہ یہ قطن درست نہیں ہے. تو اب اس نے شروع کر دی نماز, تو اب اس کو اس کی نماز شروع رہنے دیں. اب اس موقع پر وہ بچے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, بلکہ اس کو نماز آپ پڑھنے دیں. اور جو ہمارے گھروں پہ بڑے بچے موجود ہیں بالخصوص, جن کے اوپر نماز کے لیے ویسے ہی شریعت مطہرہ نے اب یہ احکامات بیان کر دیں, تو والدین سرپرست کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو بھی اپنے ساتھ وہ رکھنے کی کوشش کریں اور ان کو نماز بھی پڑھوائیں. مزید سوال.
محمد ارسلان اتاری, مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, اگر کسی اسلامی بھائی کا روزہ ہو, وہ روزے کے اندر بھولے سے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرما دے. کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اسے بھول کے کھایا ہے اس نے کھانا, اور اسے یاد آ جاتا ہے کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے بعد پورا پیٹ بھر کر, اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرما دے.
ٹھیک ہے جناب, میں پوچھتا ہوں, مفتی سجاد صاحب سے لیتے ہیں جواب اس کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے اور درمیان میں بھی اگر یاد آ گیا, بھولنے کا چلیں پہلے مسئلہ بیان کریں اس کے بعد.
جی, روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے یا کوئی ایسا کام کرنے سے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بھول کر کیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور رہا یہ کہ اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ یاد آ گیا, تو پھر اس کو وہیں پہ ختم کرنا ہے. اور ختم بھی کیسے کرنا ہے؟ جو لقمہ منہ میں ہے اس کو باہر نکال دینا ہے, پانی جو منہ میں ہے اس کو بھی باہر نکال دینا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جو چلا گیا سو اس کو جانے دیں, تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پہلے نہیں ٹوٹا تھا کہ بھول کر کھا پی رہے تھے, لیکن یاد آ جانے پر وہ کام کر دینا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور باقی یہ کہ اگر پیٹ بھر کر کھا پی لیا بعد میں یاد آیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے. ہاں, جس کو معلوم ہے کہ یہ روزے دار ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کھا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ روزہ دار ہے, تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے کہ آپ روزے سے ہیں. البتہ اس میں فقہ نے یہ تفصیل بیان کی ہے, جو کھانا کھا رہا ہے اگر وہ کمزور ہے,
ضعیف ہے کمزور ہے,
تو اب کھانا کھا لے گا تو اس میں قوت آئے گی اور روزے کو مکمل کر لے گا. تو ایسی صورت میں اس کو یاد نہ دلایا جائے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو اس کو کھانے دیا جائے تاکہ یہ روزہ مکمل کر لے. لیکن اگر ایک شخص طاقتور ہے اور قوی ہے, صحت مند ہے, یہ مراد بھی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہے, مراد یہ ہے کہ وہ روزے کو مکمل کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کو یاد دلانا واجب ہے جو دیکھ رہا ہے کہ وہ بتائے کہ آپ روزے سے ہیں. اور جب یاد دلایا جائے, وہ پہلے عرض کر دیا کہ پھر مزید کچھ نہ کھائے.
ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے جیسے کہا دوران کھانے کے یاد آ گیا اور پیٹ بھر کے کھاتا, یہ تو قضاء اور کفارے کے معاملات بھی اس پہ.
جی, اگر دوران کھانا یاد آ گیا اور یہ سمجھیں کہ جو سامنے ہے اس کو پورا کر لوں, تو پھر قضاء بھی ہوگی, کفارہ بھی ہوگا, کفارے کی شرائط پائی جانے کی صورت میں.
ٹھیک, مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایگزام ہیں اور رمضان المبارک قریب ہے, اور میرے ہو سکتا ہے کہ ایگزام رمضان شریف میں ہوں, تو اس کا کیا حکم ہے, میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟
کیا کہیں گے آپ ایسے اسٹوڈینٹس کو روزے رکھنے کے حوالے سے؟
جی, جو بالغ ہے جس پر روزہ فرض ہے, تو امتحانات دینا یہ روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے. جو بالغ مرد یا عورت ہیں ان پر روزہ رکھنا بہر صورت ضروری ہے. اور اس میں یہ سوچنا چاہیے ایسے طلباء کو, یا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے امتحانات ہیں اور ہم روزہ چھوڑ دیں اور امتحان نہ چھوڑیں, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے, اور سال میں ایک دفعہ ہے, اور جس طرح ہم دنیاوی امتحان کی کامیابی چاہتے ہیں اور اس کی ناکامی ہمارے لیے شرمندگی, نقصان اور خسارے کا باعث ہے, تو اسی طرح فرض روزے کو چھوڑ دینا بھی یہ آخرت کی شرمندگی, آخرت کے نقصان اور آخرت کے خسارے کا باعث ہے. اور پھر دنیا کی شرمندگی, دنیا کا نقصان, دنیا کا جو خسارہ ہے, یہ آخرت کے خسارے, نقصان اور شرمندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. روزہ وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ پاک نے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اب ایک شخص اللہ پاک کے حکم کی حکم عدولی کرتے ہوئے, یعنی نافرمانی کرتے ہوئے, اپنی کامیابی کے لیے, دنیاوی کامیابی کے لیے, عارضی کامیابی کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے, تو وہ پھر کامیاب بھی نہیں ہوگا. اس کو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے اگر کامیابی حاصل ہو بھی گئی تو یہ ناکامی ہی ناکامی ہے. تو اس لیے روزے کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ روزے کو اس نیت سے رکھنا چاہیے, جیسے طلبہ عام طور پر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بیان کر دیں, میں تو یہ کہوں گا کہ یہی وظیفہ ہے. ماہ رمضان میں اگر روزے آ رہے ہیں اور آپ کے امتحانات ہیں, تو آپ اللہ پاک کا فرض سمجھتے ہوئے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ پاک کا حکم مانیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا جو کام ہوگا اس میں برکت ہوگی, اس میں آسانی ہوگی. تو آپ اللہ پاک کے مقرر کیے فرض پر عمل کریں, تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہوگی, اور یہ پیپر کے گویا کے آسانی کا ایک وظیفہ بھی آپ سمجھ لیں, کیونکہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے.
مکتۃ المدینہ کا یہ رسالہ ہے, اور جس میں تراوی کے حوالے سے یہ مسائل اور احکامات, بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے تراوی کے حوالے سے اس کے مسائل اور اس کے احکامات. آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے. تراوی 20 رکعتیں, ان 20 رکعتوں کا کیا ثبوت ہے؟ تراوی کے حوالے سے ختم قرآن اور پھر دیگر اور کئی ایسے تراوی سے متعلقہ وہ مسائل اس رسالے میں بیان کیے ہوئے ہیں. آپ اسے حاصل کیجئے تاکہ یہ علم بھی ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے.